अब आइए शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह है अव्वल हु आखिरा। अब आइए तारीखी खाते की तरफ। सन ईस्वी के हिसाब से उम्मत मुस्लिमा की तारीख का आगाज 7वीं सदी से होता है। हाँ, सफर नंबर 16 देखिए, इसलिए बोर्ड पर लिख दिया कि उम्मत मुस्लिमा की तारीख का आगाज हो रहा है 324 ईस्वी से। हिजरत के बाद जब सूरह बकरा नाज़िल हुई तो उसी में अल्लाह ने उम्मत का दर्जा दिया मुसलमानों को। وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو سن عیسوی کے حساب سے امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز 7ویں صدی سے ہوتا ہے، اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد عادت اغلباً یعنی غالباً 571 عیسوی میں ہوئی۔ سن 610 عیسوی میں آپ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، یعنی آپ پر نبوت کا ظہور ہوا، اور محتاط ترین حساب کے مطابق اپریل سن 632 عیسوی میں آپ جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل فرما کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ مزید کچھ عرصہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا ترجیح دی تھی؟ اللہما بالرفیق الاعلیٰ۔ فصلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اصحاب ثلاثہ یعنی حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے دوران امیین ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر ایک سیلاب کے مانند جزیرہ نما عرب سے نکلے، اور انہوں نے ایک ربع صدی سے بھی کم میں ایران و عراق، شام و فلسطین اور مصر کے علاوہ شمالی افریقہ کے بڑے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں تو یہ عمل رکا رہا، لیکن بنو امیہ کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی اس سیلاب نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف مشرق میں ترکستان اور افغانستان اور سندھ، اور دوسری طرف مغرب میں پورے شمالی افریقہ کے علاوہ اسپین سمیت مغربی یورپ کا وسیع علاقہ امیین کے زیر نگی آ گیا۔ امیین کون ہے؟ عرب۔ اور عالم اسلام کی سرحدیں 3 بر اعظموں تک وسیع ہو گئیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عرب افواج اندلس سے پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس سے عین قلب تک جا پہنچی تھی۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی ازا ہماری، حمزہ نہ تھا کسی سے شیل رما ہمارا۔ اور قبضہ کب ہوا ہے اسپین پر مسلمانوں کا؟ 712 عیسوی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سال بعد۔ 712 میں ایک طرف محمد بن قاسم داخل ہوئے سندھ میں، اور طارق بن زیاد داخل ہوئے اسپین میں، ایک ہی سن ہے 712 عیسوی۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے، جس کے دوران اسلام کی علم برداری اور عالم اسلام کی سیادت دونوں امیین کی دو اہم شاخوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس رہیں۔ نیچے فٹ نوٹ ہے، ان میں سے بھی صرف بنو امیہ کے دور حکومت کو خالص عرب غلبہ اقتدار کا دور قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بنو عباس کے دور حکومت میں ابتدائی سے اہل عجم کو حکومت و سلطنت کے معاملات میں سیسکن دخل حاصل ہو گیا تھا. اور دراصل اسی نے عرب اقتدار کے تناوت درخت کو اندر ہی اندر گھن کی طرح چٹ کر لیا. ورنہ خالص عرب خون میں جو حرارت تھی اور قوت مقاومت تھی, یہ مقاومت کیا ہوتی ہے, کھڑے ہونے کی قوت, جو قوت مقاومت موجود تھی اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ بنو امیہ کی ایک شاخ جس نے اندلس میں قدم جمائے وہ عالم اسلام کے قلب سے عرب قوت کے کلی خاتمے کے بعد بھی تین صدی بعد تک بلکہ پھولتی رہی, اور اس کا خاتمہ کہیں 15ویں صدی عیسوی میں جا کر, یعنی بنو عباس کی خلافت کس سن میں ختم ہوئی تھی, 1258 میں, جبکہ بنو امیہ جن کی حکومت اسپین پر تھی وہ ختم ہوئی ہے حکومت 1462 میں, یعنی 15ویں صدی میں جا کر. یہ 13ویں صدی میں ختم ہوئی, وہ 15ویں صدی میں. وہ خالص عرب حکومت تھی جبکہ بنو عباس کے ساتھ بہت سارے ایرانی اور کچھ ترکی بھی آگے شامل ہو گئے تھے, لہذا ان میں وہ قوت ایمانی حرارت ایمانی نہیں تھی. جو قوت ایمانی حرارت ایمانی کن میں تھی, بنو امیہ میں تھی یا خالص عرب قوم میں تھی. اچھا جی, فٹ نوٹ کے بعد دوبارہ, اور روبے عربی کے ایک بڑے حصے پر ان کے دین و مذہب, ان کے تہذیب و تمدن, ان کے علوم و فنون اور ان کی شان و شوکت کا سکہ روا رہا. لیکن جیسے جیسے دنیاوی جاہ و جلال میں اضافہ ہوا, جذبات دینی و حرارت ایمانی میں کمی آتی چلی گئی, اور اس طرح یہ تناور درخت اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا. اقبال کہتا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اکبر تاؤس و رباب. ابتدا میں لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں, جہاد کر رہے ہوتے ہیں, جب جواب آتا ہے تو ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے, طبلہ, سارنگی, موسیقی کے آلات. تو جب یہ سارا عیش آنا شروع ہوا بغداد کے محلات میں, اور اس کے بعد وہاں یہ رسو سرور میں کھو گئے, تو پھر اندر ہی اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے گئے. اس اندرونی اس محلال کہتے ہیں کمزوری کو, اس اندرونی اس محلال کے افراد کے ظاہر ہونے میں کچھ مدت ضرور ہوئی, لیکن 10ویں صدی عیسوی ہی کے دوران واضح ہو گیا کہ عرب اپنے عالم پیری میں قدم رکھ چکے ہیں. عالم پیری سے مراد کیا ہے, بڑھاپا. 11ویں صدی عیسوی کے دوران امیین کا انحطاط اور زوال اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا, اور اس طرح عالم اسلام کے قلب میں قوت کا ایک خلاف پاور ویکیوم پیدا ہو گیا. اور اس کی علامت ایک یہ تھی کہ یہ جو بیت المقدس ہے ہم سے کب چھینا گیا, کس سن میں پہلی مرتبہ, یہ 1099 عیسوی میں, اور پورے 88 برس یہ صلیبیوں کے قبضے میں رہا. پھر 1187 میں اس کو چھینا ہے کس نے واپس, صلاح الدین ایوبی نے رحمۃ اللہ علیہ. آج کل ندائے خلافت میں بہت عمدہ مضمون آ رہا ہے یہ صلیبی جنگوں کے حوالے سے. پہلے صلیبیوں نے کس طرح سے حملے کیے وہ داستان آ چکی ہے, اب اس کے بعد صلیبیوں سے واپس کیسے لیا, اس میں نور الدین رنگی تھے, انہیں کے لیے ایک سپہ سالار ہے صلاح الدین ایوبی, ان کے ماتحت, تو اس وقت ان کی کہانی چل رہی ہے. تو ندائے خلافت میں یہ مضمون آپ ضرور پڑھا کریں. قاسم محمود صاحب لکھتے ہیں مضمون, تو صلیبی جنگوں کی پوری تاریخ کو لکھ رہے ہیں کس طور, اس میں پہلے مضامین آئے کہ صلیبیوں نے کس طرح سے بیت المقدس پہ قبضہ کیا, کہاں کہاں سے عیسائی چلے اور کس طرح سے آ کے انہوں نے بیت المقدس مسلمانوں سے چھینا, پھر اس کو دوبارہ مسلمانوں نے واپس لیا, اب وہ کہانی چل رہی ہے. تو نور الدین رنگی کا کام ہے آج کل بیان ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر اب بیان ہوں گے کس کے, صلاح الدین ایوبی کے. تو یہ نور الدین رنگی اور صلاح الدین ایوبی کون تھے, یہ ترک تھے, یہ عرب لوگ نہیں تھے. تو عرب تو عالم پیری میں داخل ہو چکے تھے, اب ایک نیا خون مل گیا کہاں سے, ترکوں کے پاس, اس کا ذکر اب آ رہا ہے. جی ترک, وہ بھی اصل میں کرد ہو ترکی ہو, بتائیے کرد کا علاقہ تو ایسا ہے نا کہ یہ ملا ہوا ہے سب ملکوں سے, ترکی ایک طرف ترکی ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف شام ہے, ایک طرف عراق ہے, ایک طرف رشیا جو ساتھ کا تھا اس کے کچھ علاقے ہیں. خوش قسمتی سے قوت کے دباؤ میں اس کمی کے نتیجے میں عالم اسلام کی شمال مشرق کی سرحدوں سے جو قبائل اسلام کی طرف کھنچ کر آئے وہ پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے, یعنی کرد اور ترکان سلجوقی, جنہوں نے 11ویں صدی عیسوی کے دوران شام, فلسطین اور مصر میں مضبوطی کے ساتھ قدم جمائے. آج کل یہی پوری تاریخ نجات خلافت میں آ رہی ہے. اب اس قسم میں جو ہے وہ مصر کے اوپر حملہ, اس کا ذکر, اور اس طرح عالم اسلام کے قلب کی حفاظت اور مدافعت کے لیے کتنی قدر طاقت اور قوت فراہم ہو گئی. نیچے فٹ نوٹ ہے, یہ اسی دور کی بات ہے کہ افغان قبائل نے جنوب مشرق کا رخ کیا اور ہندوستان کے حملے شروع کیے, جس سے ہندوستان میں مسلمانوں کی عظیم سلطنت عظیم الشان ملکت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی. محمود غزنوی اسی دور میں حملہ آور ہوئے. محمود غزنوی کے بعد پھر غوری خاندان اسی دور میں, پھر وہ حملہ آور ہوا, پھر تیمور آ گیا, اور اس کے بعد پھر مغلوں کی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی. اچھا, 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران امت مسلمہ پر گویا عذاب خداوندی کے وعدہ اولی کا ظہور ہوا. یہ وعدہ اولی کو انورٹڈ کامرس میں کیوں لایا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا. تو اب یہ امت محمدیہ پر وعدہ اولی کا ظہور ہوا, پہلے وعدے کا. اور بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاتوا خلال الدیار. سورہ بنی اسرائیل آئے پاس, بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے سخت گنجو جو گھس گئے اور پھیل گئے شہروں کے مابین. کا نقشہ کس گیا؟ چنانچہ پہلے شمال سے صلیبی کفار کے ریلے آنا شروع ہوئے, اور 1099 عیسوی میں نہ صرف یہ کہ مسجد اقصی کے ناموس کا پردہ چاک ہوا, بلکہ بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مورخین بھی کانپ جاتے ہیں. پورے 88 برس تک بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ رہا, اس لیے کہ دولت عباسی کو مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی ہے. یہاں تک صرف اقبال کے ایک شعر کو ڈاکہ میں سمجھایا. اقبال کا شعر کیا ہے؟ کہ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بو رحبانی, یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. یہ رحبانیت کی بڑی شدید نفی ہے, تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بو رحبانی, یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. گویا امیین میں تو سرے سے دم ہم باقی نہ رہا, عرب اسلامی نہیں تھے کہ صلیبیوں سے لڑتے اور بیت المقدس کو واپس لیتے. پھر آخر آخرین کے تازہ و گرم خون نے مجاہد کبیر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے نجات دلائی اور اس طوفان کا رخ موڑا. اور پھر مشرق کی جانب سے آیا فتنہ تاتار کا وہ طوفان عظیم جس نے پہلے افغانستان اور ایران کو پامال کیا. پہلے تاتاری ہماری طرف آئے تھے اور بلبن کے ساتھ ایک مقابلہ تاتاریوں کا ہوا, اور بلبن کا بیٹا اس میں مارا گیا تھا, لیکن پتہ نہیں پھر تاتاریوں کو کیا ہوا, بجائے اس کے کہ وہ ہندوستان کے رخ کرتے وہ اللہ نے رخ پھیر لیا, اور اللہ نے سزا دینی تھی کس کو؟ عربوں کو, ان کی عیاشی تھی, لہٰذا وہ ادھر چلے گئے اور ہر جگہ کشتوں کے کشتے لگا دیے. اور پھر آخر 1258 میں بغداد نے وہ صفائی مچائی کہ رہے نام اللہ کا, لاکھوں مسلمان تہہ تہہ ہو گئے, بغداد کی گلیاں خون کی ندیاں بن گئیں, اور اس لیلہ کے سرمان بھی شہر تھی, یعنی وہ شہر کے جس کو دیکھنے کی لوگوں کو حسرت ہوتی تھی کہ شہر کی اینٹ اینٹ بچ گئی, اور پہلے ہی وہ کیفیت پیدا ہوگی جو کم و بیش 2000 سال قبل وقت نصر کے حملے سے بیت المقدس کی ہوئی تھی. نتیجتاً زوال ملک مستعصم امیر المومنین, یہ مستعصم زندہ یہ آخری خلیفہ تھا خلافت عباسیہ کا. نتیجتاً زوال ملک مستعصم امیر المومنین کے ساتھ ہی خلافت عباسی کا چمٹماتا ہوا چراغ بالکل گل ہو گیا, اور نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ پر خدا عذاب خداوندی کا یہ پہلا دور تخمین کو پہنچا, بلکہ امیین کی حد تک تو ان کا تولو یستبدل قوما غیرکم, اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تمہاری جگہ اللہ تمہارے یہاں کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا کہ وہی بھی پوری ہو گئی, اور وہ عالم اسلام کی سیادت و قیادت کے منصب سے معذور کر دیے گئے. دو سال بعد یعنی 1260 میں اس طوفان کا رخ بھی آخرین ہی نے پھر پھیرا, جس سے کم از کم اسلام کا مغربی بازو اس کی طاقت و تعداد سے محفوظ ہو گیا. یہ پھر تاتاری آگے بڑھے شام کی طرف اور مصر کی طرف, وہاں کون موجود تھے اس وقت؟ وہی کرد اور ترکان سلجوقی, لہٰذا انہوں نے پھر ان کا رستہ روکا اور شام اور مصر اور پھر یروشلم یہ علاقے تاتاریوں کی تخت و تاراج سے محفوظ رہے. 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران عالم اسلام کا خط بعین ہی وہی نقشہ پیش کر رہا تھا جسے دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ انا جو بھی ہاتھ ہلا بعد موت ہے, کیسے زندہ کرے گا اللہ اسے اس کی موت کے بعد. لیکن پھر امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وہی شان ظاہر ہوئی جس کا ظہور بنو اسرائیل کے حق میں ہوا تھا, یعنی ثم رددنا لکم القرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. ہم یہ آیت صبح آج پڑھ چکے ہیں. صرف اس فرق کے ساتھ کہ چونکہ ساتواں امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل تھی, لہذا اس کی نشد ثانیہ کا یہ عمل بھی لامحالہ اسی نسل کے اندر ہوا. لیکن امت محمد علیہ صاحب صلاح وسلام کے معاملے میں یہ مجبوری نہ تھی, لہذا یہاں سجد ملت کا یہ کام آخرین کی مختلف اقوام سے لے لیا گیا. چنانچہ نہ صرف یہ کہ خود انہیں ترکان چنگیزی کا بڑا حصہ اسلام میں آیا جن کے ہاتھ و عالم اسلام پر ہولناک دبائی آئی تھی, بلکہ انہیں کے قبیل کے واشی قبائل میں سے دو قبیلوں کو یہ توفیق ارزانی ہوئی کہ وہ ہلکا بغوش اسلام ہوئے, اور ان میں سے ایک یعنی ترکان تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان مسلم سلطنت کی بنیاد رکھ کر عالم اسلام کے سارے بازو کی توسیع کی. یہ اشارہ ہے کن کی طرف؟ ترکان تیموری کی طرف. اور دوسرے یعنی ترکان عثمانی نے ابتدان ایشیائے کوچک میں جہاں جہاں ترکی اس وقت ہے میں قدم جمائے, اور پھر رفتہ رفتہ اس عظیم الشان مسلمان مملکت کی بنیاد رکھی جس نے ایک طرف پورے مشرقی یورپ پر اپنی بالا دستی کا سکہ جمایا, یہاں تک ایک موقع پر پتھری کے دروازوں تک دستک دی, دوسری طرف شمالی افریقہ سمیت پورے عالم اسلام کے قلب کی حفاظت حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی, تا آن کے خلافت کا بھی احیاء کیا, اور اس طرح گویا عالم اسلام کے قلب کی عظمت و عظمت و صفت گزشتہ پھر پوری طرح لوٹ آئی, اگرچہ عربوں کے ذریعے نہیں بلکہ ترکوں کے واسطے سے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا اور اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر دیا. ٹھیک ہے, قدرت کے کھیل بھی عجیب ہے. ادھر تو خلافت عثمانیہ کے استحکام کے ذریعے عالم اسلام کے قلب میں گویا ملت کی نشد ثانیہ ہوئی, اور ادھر یورپ کے سیلاب کی صورت میں امت مسلموں پر آزاد الہی کے دوسرے اور نہایت طویل دور کا آغاز ہو گیا جس کا اثر دور عالم اسلام کے میسرہ اور میمنہ کی جانب رہا. جو کل تھا وہاں پر کون کس وقت بیٹھا ہوا تھا؟ ترکان عثمانی, وہ بڑے مضبوط تھے, وہاں تو کچھ نہیں کر سکتے تھے گورے. لیکن جو گوروں نے حملہ کیا وہ پہلے انہوں نے کیا شمالی افریقہ کی طرف, اور پھر وہاں الجزائر اور خاص طور پر لیبیا وہاں پر قابض ہوئے, اور وہ آئے میسرک کی طرف یعنی ملیشیا انڈونیشیا جن کو پہلے جاوا سماٹرا کہتے تھے, اور ہندوستان پر آئے. اور اس کے حوالے سے جو واسکو ڈی گاما کا سفر ہے وہ بڑا سمجھیے کہ تاریخی سفر ہے. کوئی 1492 میں یا 1498 میں اس نے سفر کیا تھا واسکو ڈی گاما نے, اس کا لازم نظر میں آ رہا ہے. یہ
جانے میں رب ہے اس کے بعد پھر کیونکہ ادھر ہندوستان، ایران، افغانستان، ہندوستان ادھر سے آ گئے، ملیشیا، انڈونیشیا، جاوا سماٹر اس طرف یورپ ہے، اور یہاں یہ شمالی امریکہ اور یہ پورا افریقہ ہے۔ تو اس وقت تک یہ حصہ جو تھا یہاں آپس میں میڈیٹیرین کا اور بحر عرب کا آپس میں وہ نہیں کہا سمندری تعلق، تو واسطہ نکالنا یورپ سے یوں چلا ہے اور دور چلتا ہے اور یہاں وہ ہندوستان کے ساحل پر آیا۔ اور اگر آج بھی یہ بحری سفر کیا جائے تو عام جہازوں سے کوئی سمجھے کہ اس زمانے میں سفر یہ کیا ہوا تھا، اس کا وہ سارے تین مہینے، سارے تین مہینے وہ سمندر میں وہ سفر کرتا ہے، اور آج بھی یہ سفر بہت طویل ہے۔ اب تو خیر وہ نئے ریزوز کھولنے کی وجہ سے براہ راست بھی رسائی ہو گئی ہے۔ اچھا زمینی رستے سے باہر نکلتے تھے کیونکہ یہاں کون بیٹھی ہوئی تھی، سلطان عثمانی کی خلافت، تو یہاں سے انہوں نے آنا شروع کی۔ جب اس نے بات کو نکالا نہیں رکھا دریافت کر لیا تو اب تو بڑے مزے ہو گئے یورپینس کے لیے، لہٰذا ایک کے بعد ایک پھر پرتگالی بھی آئے اور ڈچ بھی آئے اور فرانسیسی بھی آئے، سب نے پھر یہاں سے کیا ہے آنا شروع کر دیا۔ اور انہوں نے پہلے ادھر امریکہ پر قبضہ کیا، اس طرح ہندوستان پر اور زیادہ پر قبضہ کیا، بیچ میں ہمارا کل تھا جو کہ بھی بچا ہوا تھا، کس کی وجہ سے؟ سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے۔ اچھا یہ ناقابل ترتیب تاریخ کی حقیقت ہے کہ یورپ میں احیاء کا پورا عمل اسلام ہی کے زیر اثر ہوا۔ یورپ کے نوجوان اسپین کی یونیورسٹیوں میں آئے اور وہیں سے انہوں نے سائنس مسلمانوں سے سیکھی، ان کے یہاں پابندی تھی، ان کے یہاں سائنس پڑھنا منع تھا مذہب کی روح سے، لہذا چوری چھپے آتے تھے اور یہاں سے پڑھتے تھے۔ تو یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یورپ میں یہاں کا پورا عمل اسلامی کے زیر اثر شروع ہوا، اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو مشرق و مغرب کے علوم و فنون سے روشناس کرایا۔ لیکن جیسے ہی یورپ میں بیداری پیدا ہوئی اور وہاں قوت کا دباؤ، پاور پوٹینشیل بڑھا، گویا عالم اسلام کی شامت آ گئی۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو جگا کے بولے اس کو رہتے ہیں اب ان کے اندر، اچھا جہاں بھی قوت ہو قوت اپنا اظہار چاہتی ہے۔ یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جھگڑا ہوا لوگ تھا، لیکن مشرق میں عذاب کے واضح اولہ کے بعد نجد ثانیہ کا عمل ظاہر ہو چکا تھا اور عظیم سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کے قلب کے محافظ سلطنت کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ البتہ مغرب میں اب دولت ہسپانیہ یعنی اسپین میں جو بنو امیہ کی خلافت تھی، مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی، لہذا ہے جرم سے ضعیفی کی سزا بھر کے مفاجات کہتے ہیں کوئی کام فوری ہو جائے، مرگ مفاجات کو انگریزی میں کہتے ہیں سڈن ڈیتھ۔ تو اگر آدمی کمزور ہے تو تیار ہو جاتا ہے، اچانک کسی وقت بھی اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے، اس لیے اپنے اندر قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قوت نہیں ہوگی تو کسی وقت بھی گرا دے اور ختم کر دے گا۔ یہ مثال یورپی استعمار کا اولین شکار وہی بنی، اور 15ویں صدی عیسوی کے دوران اس عظیم سلطنت کا قلعہ تباہ ہو گیا، یہاں تک کہ 1492 میں سکوت برناتا کے بعد تو بہن ہی وہ صورت پیدا ہو گئی جس کا نقشہ قرآن مجید میں عذاب استثال، استثال کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، اصل کہتے ہیں جڑ کو، عذاب استثال کا نوالہ کرنے والی قوموں کے بیان میں پیچھا جاتا ہے کہ کالم جگنا کیا وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کوئی نہیں، یعنی جڑ سے اکھاڑ دیا، ختم ہی کر دیا، اور لا یزال الا مساد کے مفہوم نہیں دکھائی دیتا دیتے تھے مگر ان کے گھر۔ ورناتا کے محل آج بھی موجود ہیں، قرطبا کی جامع مسجد بھی موجود ہے، لیکن جو اس کو آباد کرنے والے جو وہاں رہنے والے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی باہر چھوڑا ہوگا، اور بالکل سفایا کر دیا اسپین سے مسلمانوں کا. 1498 میں واسکو دی گاما نے نیا دہلی راستہ تلاش کیا اور اس کے فوراً بعد یورپی استعمار کا سیلاب عالم اسلام کے میمنا پر ٹوٹ پڑا اور انڈونیشیا، ملایا اور ہندوستان مختلف یورپی اقوام کے استبدادی پنجوں میں جکڑے گئے. استبداد کہتے ہیں کسی کو دبا دینا، تو استبدادی پنجوں میں جکڑے گئے. اور یہ عمل جس کا آغاز 16ویں صدی عیسوی سے ہوا، 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں عالم اسلام کے دائیں بازو کی حد تک اپنے عروج کو پہنچ گیا. جو پہلے تو آتے رہے یہاں پر اور تجارت کے زمانے میں، پہلی جنگ پھر کب ہوئی ہے مسلمانوں کی اور برطانویوں کی؟ 1757 جنگ پلاسی ہوئی ہے سراج الدولہ کی برطانوی فوجوں کے ساتھ، اور 100 سال میں وہ پورے ہندوستان پر غالب آ گئے. 1857 میں پورے 100 سال بعد جنگ آزادی ہوئی اور ہم اس میں ہار گئے. اچھا اسی اثنا میں دولت عثمانی بھی اپنے شباب کے دور سے گزرائی تھی اور اب اس نے بھی مرد بیمار کی حیثیت اختیار کر لی تھی. گویا عالم اسلام کے قلب میں 8 صدیوں کے بعد پھر وہی قوت کا خلا پیدا ہو گیا جو 11ویں صدی عیسوی میں دولت عباسیہ کے اضمحلال کے باعث پیدا ہوا تھا، اور قوت کے دباؤ کی اس کمی کے باعث مغربی استعمار کا رخ عالم اسلام کے قلب کی جانب مڑ گیا، اور گویا اس کے اعتبار سے وعد الآخرہ کا وقت آ پہنچا. عالم اسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اس دوسرے دور کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہو گیا. چنانچہ پہلی عالمگیر جنگ کے خاتمے پر جب دنیا کا نیا نقشہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ عظیم دولت عثمانیہ سمٹ سمٹا کر ایشیائے کوجب میں محدود ہو گئی. سارا یورپ بھی چھن گیا جو مشرقی یورپ تھا، اور اس کے بعد ایشیا سے بھی ان کو مشرق وسطی سے نکال دیا. آپ کو یہاں پر وہ ویڈیو دکھائی گئی کہ نہیں جو میجر لارنس کی ہے، لارنس آف عربیہ؟ اچھا وہ پھر آپ کہہ دیں ڈاکٹر ریاض الدین علماء سے کہ آپ کو دکھانے کا اہتمام کریں گے. ہر سال ہم وہ فلم دکھاتے ہیں یہاں پر، آپ کا اندازہ ہو آپ کو کہ یہ لارنس آف عربیہ نے کس طرح سے آ کے اور سازش کی تھی. یعنی یہ باقاعدہ اس نے عربی سیکھی تھی اور یہ آیا جو ہے وہ عرب میں، اور وہاں کے اس نے آ کے سارے طور طریقے اخبار سب کچھ سیکھا، اور پھر اس نے اندر ہی اندر عربوں کے خلاف نفرت پیدا کی ترکوں کے خلاف، اور پھر اس نے ان کو بم بنانے سکھائے اور ان کو اسلحے کی تربیت دی، اور پھر عربوں سے اس نے بغاوت کرائی کس کے خلاف؟ ترکوں کے خلاف. تو یہ فلم بنائی ہے خود برطانیہ نے، تو اس نے تو بڑا اس کو احساس دیا، اس کی تعریف کیا کہ اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے. لیکن ایک اندازہ آپ کو ہوگا کہ یہ کس طرح سے سازشیں کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ اندر ہی اندر داخل ہو کر اور آپس میں پھوٹ ڈالتے ہیں. تو بہت مطلب یہ ہے کہ موثر ہے وہ اس فلم کا دیکھنا ہے، لارنس آف عربیا، اس کی ویڈیو یہاں بھی دکھائی جا سکتی ہے. ممکن ہے اس کے لیے آپ کو شاید 9 ستمبر کے بعد بلا جائیں گے کہ بھائی آئیے آج آپ کو فلم دکھاتے ہیں. اچھا تو عالم اسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دوسرے دور کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہو گیا تھا. چنانچہ پہلی عالمگیر جنگ کے خاتمے پر جب دنیا کا نیا نقشہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ عظیم دولت عثمانیہ سمٹ سمٹا کر ایشیا کوچک میں محدود ہو گئی، اور شمالی افریقہ سمیت پورا عالم عرب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو کر مختلف یورپی اقوام کے براہ راست زیر نگی ہو گیا یا پھر واسطہ محکومی میں آ گیا، اور ہو بہو وہی کے پھر پیدا ہو گئی جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی اس طرح دعوت دیں گے جیسے کسی دعوت طعام کا اہتمام کرنے والا دسترخوان چنے جانے پر مہمانوں کو بلایا کرتا ہے. اس طرح بحثیت مجموعی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دور ثانی کی تکمیل اس صدی کے ربع اول میں ہو گئی تھی، جا جبکہ پورا عالم اسلام مغربی استعمار کے ناپاک شکنجے میں جکڑا گیا. اگر خاص امیر کے حق میں واضح آخرہ کی وہ مکمل صورت جو لے سوکو وجوہ ہو ولی یدخل المسجد کما تخلوہ اول مرہ ولی یقدر ما علو تدبیرہ کے الفاظ میں بیان ہوئی تھی تقریباً ایک صدی بعد 1967 میں ظاہر ہوئی, جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مغضوب و ملعون قوم کے ہاتھوں ایک شرمناک اور ذلت آمیز شکست دلوائی اور عربوں کے عہد تبنیت کے دوران ایک بار پھر مسجد اقصی کی حرمت پامال ہوئی اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے نکل کر یہودی قبضے میں چلا گیا, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بار یہ قبضہ کتنا طویل ہوگا. نیچے فٹ نوٹ پڑھ لیجئے, یہ ایک عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ روح عربی کے دو قبلوں میں سے بے حرمتی اور پامالی کا معاملہ چاروں مرتبہ مسجد اقصی کے ساتھ ہوا, جسے غلطی سے قبلہ اول کہہ دیا جاتا ہے. واضح رہنا چاہیے کہ قبلہ اول بیت اللہ اور مسجد حرام ہے. ما فی الفاظ قرآنی انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خاص معاملہ رہا ہے وہ واقعہ فیل سے ظاہر ہے, اور راکب کو تو یہ حکمت نظر آتی ہے اس میں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی مرکز کو رفتہ رفتہ اس قبل اول سے دور تر کیا جاتا رہا, تاکہ اس امت کو جب بھی عذاب الہی سے واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ خانہ کعبہ کی حرمت بھی مجروح نہ ہو. چنانچہ خلافت راشدہ کے اواخر میں مرکز عالم اسلام مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو گیا. حضرت علی کہاں لے گئے انسان خلافت کو؟ کوفہ لے گئے. پھر وہاں سے بھی دمشق, دمشق کون لے گیا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بغداد, بغداد کون لے گیا تھا؟ بنو عباس کی جانب نقل مکانی ہوئی. اور بالآخر انتہائی شمار یعنی قسطنطنیہ کو عالم اسلام کے بعض الخلافے کی حیثیت حاصل ہو گئی. ترکان عثمانی اس کو قسطنطنیہ میں لے گئے. اس طرح بیت اللہ کم از کم اغیار و آثار سے قصد و برد سے ہمیشہ محفوظ رہا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے تقدس پر دو ایک مرتبہ ان لوگوں کے ہاتھوں کسی قدر آنچ آئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے. واقعہ ہرنا ہوا, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مرکز بنا لیا تھا خانہ کعبہ. آپ کو معلوم ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کا اعلان کیا تو پانچ اہم شخصیات تھیں جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی, اور یہ پانچوں کے پانچوں جنرل قدر صحابہ کرام کے بیٹے تھے. حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ. ان پانچ میں سے تین نے تو یہ کہا کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا, لیکن بہرحال اتنا بھی غلط نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی تحریک چلائیں اور ہم مسلمانوں میں کوئی اس کے حوالے سے خون خرابہ کریں, لیکن بہرحال یہ کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. دو نے کہا کہ ہم بیعت بھی نہیں کریں گے اور ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نکل گئے حجاز سے اور وہ جا رہے تھے کوفہ تاکہ کوفہ کو اپنی تحریک کا مرکز بنائے. ان کو بارہ شہید کر دیا گیا کربلا میں, جبکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے ہی میں رہے اور انہوں نے 12 سال تک وہاں پر اپنی حکومت قائم رکھی. پھر جب ان کے خلاف بنی امیہ نے کارروائی کی ہے تو پہلے تو آپ کے مدینے میں خوب لوٹ مار ہوئی ہے اور خوب قتل و غارت کری ہوئی ہے, اس کے بعد پھر مکے پر حملہ ہوا ہے اور خانہ کعبہ کے اوپر بھی کشتواری ہوئی ہے, منجیکوں سے باقاعدہ جو ہے وہ پتھر برسائے گئے ہیں کعبے کے اوپر, اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کیا گیا اور ان کی لاش بھی وہاں لٹکائی گئی. تو یہ خانہ کعبہ کی حرمت کس نے پامال کی؟ خود مسلمانوں نے. اس کے بعد پھر یہ فاطمی تھے کہ جن کا کچھ عرصے کے لیے قبضہ ہو گیا تھا یہاں سعودی عرب پر, اور انہوں نے وہاں سے ہجر اسپت اکھاڑ لیا تھا, اور طویل عرصے تک ہجر اسپت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے غائب رہا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ بعد میں یہ سلجوقیوں نے اس کو حاصل کر کے دوبارہ وہاں پہ نصب کیا. جی فارسی ہوئی آل ثانی یہ کرامتیاں کہلاتے ہیں اور یہ مذہباً شیعوں کی اس شاخ سے بات کرتے تھے جو کہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں اور ان کی حکومت بڑے وسیع آگے تک گئی ہے, یہاں تک کہ ملتان میں بھی کرامتیاں کی حکومت رہی اور پھر یہاں پر آ کر ان کو محمود غزنوی اور ان لوگوں نے ان کی حکومت یہاں سے چھینی ہے. تو انہوں نے 70 سال تک تقریباً حضرت اسد کو وہاں سے انہوں نے غائب کر دیا تھا. اچھا تو یہ رہتا بات ہے کہ اس کے تقدس پر دو ایک مرتبہ خود ان لوگوں کے ہاتھوں کسی قدر آنچ آئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تاریخ کے اوپر کتاب پڑھیے ان کی, شیخ اکرام صاحب کی, شیخ اکرام صاحب کی 3 کتابیں ہیں ان کی, آب کوثر, موج کوثر, روض کوثر. آب کوثر, موج کوثر, روض کوثر, اس میں انہوں نے خاص نہیں نہیں 3 جلدیں ہیں. ہاں روض کوثر, پہلے آپ پانی, اس کے بعد پانی ذرا اور بھرا تو موجیں پیدا ہوئی, موج کوثر نہیں روض کوثر. آب کوثر, روض کوثر, موج کوثر, روض کوثر اب اس پانی نے بہنا شروع کیا, پھر اتنا باہر کہ موج بن گیا. تو یہ بڑے ایک تو حکمت نام ہے, آب کوثر, روض کوثر, موج کوثر. میں نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے کیسے, ترتیب آر کے پہلے الف مت آ, پھر آپ, پھر روض سے رے اور پھر میم سے موج, تو ترتیب کے لیے آر. آب کوثر, روض کوثر, موج کوثر. قرآن اکیڈمی ڈیفینس کی لائبریری میں یہ کتابیں موجود ہیں. جی اس کے رائٹر ہیں شیخ اکرام علی. اچھا جی تو یہ دوسرا زوال پھر ہم پر آیا یورپینز کے ہاتھوں, سلطنت عثمانیہ کے اس سے پکڑے ہوئے. ابھی ابھی حال ہی میں جو پلان آیا ہے سامنے, اس پلان کے اندر بھی کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ملک مسلمانوں کا اتنا بڑا نہ ہو کہ وہ ہمارے خلاف کچھ چھوڑ سکے, لہٰذا جو بڑے ملک ہیں ان کے بھی اور ٹکڑے کرو. تو انڈونیشیا میں تو انہوں نے موقع ملتے ہی ایک جزیرے تیمور کو الگ کر ہی دیا تھا. اب جو نیا نقشہ آیا ہے اور جیو نے بھی اس کو ظاہر دکھائی دیا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بھی ٹکڑے اور سعودی عرب کے بھی ٹکڑے, اس وقت یہ دوسرا بڑے ملک ہیں اور ان ملکوں سے بھی خطرہ ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہر ملک قطر کی طرح ہو جائے, بحرین کی طرح ہو جائے, کویت کی طرح ہو جائے, کہ وہ ہمارا دست نظر ہو اور اس میں کوئی ضرورت بھی نہ ہو کہ وہ ہمارے خلاف کچھ کر سکے. تو لہٰذا بلوچستان کو علیحدہ کر دو, یہاں دینا پور بھی بنا دو تاکہ الطاف بھائی بھی خوش ہو جائیں, اور ادھر سے سرحد کو افغانستان کے ساتھ ملا دو, اور پھر بیچ میں ایک چھوٹا سا سینٹرل پاکستان ہو جو کہ نام کا پاکستان تو موجود ہو. جی بحرین کے ساتھ یہ سارے اس کی ابھی بھی ان کی سازش ہے. یہی اس داستان کا المناک ترین بات یہ ہے, المناک ترین بات یہ ہے کہ مغربی استعمار نے امت مسلمہ کی وادت بندی کو پارا پارا کر دیا اور اس صدی کے آغاز بھی میں نسلی اور علاقائی اقلیتوں کے وہ بھی مسلمان اقوام کے دلوں میں بو دیے جو ابھی تک برگو بار لا رہے ہیں. ورنہ پہلے اگر یہ کہتے بھی تھی کہ مسلمان کہ الگ الگ حکومتیں بھی تھی, مثال کے طور پر ایک جگہ ترکان تیموری ہیں, ایک جگہ ترکان عثمانی ہیں, ایک جگہ ترکان سلجوقی ہیں, تو کم از کم ویزے کی پابندی نہیں تھی. ایک مسلمان جہاں جائے عالم اسلام میں گھومتا پھرے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں مسلمان ہوں. یہ بھی ہوا ہے کہ ایک جگہ سے ایک آدمی گیا ہے کسی ملک میں تو وہاں کے فرما روانے کا تم ہمارے وزیر بن جاؤ, تو وہاں جا کے وزیر بن گیا, یعنی شہریت کی پابندی نہیں. لیکن اب تو یہ ہے کہ ویزے کی پابندی اور شہریت کی پابندی اور آپس میں نفرت, مطلب پاکستانیوں سے سعودی عرب میں بڑی نفرت ہوتی ہے, جو سلوک ہوتا ہے سعودیوں کا پاکستانیوں کے ساتھ بہت, کویت میں بہت برا سلوک ہے پاکستانیوں کے ساتھ, بنگالیوں کو بڑا برا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں سارے کے سارے بیکاری ہیں. تو یہ جو زبان کی بنیاد پر ترکوں اور عربوں کی نفرت, اور اس کے بعد پھر عربوں کی غیرت عربوں کے ساتھ نفرت, پھر بنگالیوں نے پھر کیا رنگ دکھایا, بنگالی نیشنلزم کی بنیاد پر ایک اپنا علیحدہ ملک بنا لیا, تو وہ جو ابھی تک برگو بار لا رہے ہیں. چنانچہ پہلے انہوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف ابارا, نتیجتاً عالم اسلام کا فرق دو لفظ ہو گیا, ترک علیحدہ عرب علیحدہ. اور ویدت ہندی کے علاقتی ادارے سمپل یعنی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا. پھر عالم عرب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ نسلی اور لسانی اشتراک کے باوجود عالم عرب کے کامل اتحاد کا امکان تاہور تاحال دور دور تک نظر نہیں آتا. نسل ایک ہے, زبان ایک ہے, لیکن آپس میں ایسی نفرتیں ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے. اسی نسلی تعصب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مذہبی امت مسلمہ کو چلنا پڑا جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا کہ او جل بے سکم شیعہ ویوزی کا باز اکم باز اباز, اور یا وہ تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں اور تم میں سے بعض کو بعض کی قوت کا مزہ چکھا دے. سورہ انعام آیت 165 میں فرمایا کہ اللہ کی عذاب کی تین صورتیں, یا تو اللہ آسمان سے عذاب بھیج دے گا جیسے آسمان سے اولے گر گئے آ کر طوفانی بارش آ گئی, یا زمین سے عذاب بھیج دے گا تمہارے قدموں کے نیچے زلزلہ آ گیا, اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ آپس میں ٹکرا دے گا, یعنی تمہیں گروہ میں تقسیم کر دے اور پھر چکھائے ایک وہ دوسرے کی جنگی قوت کا مزہ. چنانچہ صدی کے آغاز میں عربوں کے ہاتھوں ترکوں کا خون تھا, اور پھر 71 میں بنگالی مسلمان کے ہاتھوں غیر بنگالی مسلمان کے خون کی فوجی اور جان و مال اور عزت و آبرو کی دلیاں بکھیرنے کا منظر چشم فلک نے دیکھا. پاک عدر یا اولین افسار بہرحال ہمارے نزدیک امیین کے لیے سرسٹھ کی ذلت اور رسوائی, یعنی عربوں کے لیے سرسٹھ کی ذلت اور رسوائی ذلت, اور آخرین کے ایک حصے کے لیے 71 کی رسوائی کو امت مسلمہ کے زوال و انحطاط کی آخری حد کی حیثیت حاصل. یہ ڈاکٹر صاحب کی خوش فہمی غلط ثابت ہوئی. بس اپنا خیال تھا کہ بس اب یہ آخری حد ہے, 67 میں بیت المقدس سے چھن گیا اور 71 میں آخرین کو ذلت نامے شکست دیکھنی پڑی, لگتا ہے کہ اب مزید کو ذلت دیکھنی نہیں پڑے گی. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کے حالات کیا ہیں, کیا ہو رہا ہے افغانستان میں, کیا ہو رہا ہے عراق میں. اور اگر کہ وہی قطب اتنا کی مستقل وہی گتی موجود ہے, یعنی آگے ڈاکٹر نے خود بھی ظاہر کیا کہ امکان ہے, یہ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ یہ کیا ہے, یہ آخری حد ہے, لیکن آگے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کہ وہی قطب اتنا اگر تم نے وہی کچھ کیا ہم وہی کچھ کریں گی کہ مستقل وہی اب بھی موجود ہے. تاہم کیا جب کہ اب اصال ربکم ان یرحمک, ممکن ہے تمہارا رب چاہے کہ ابھی تم پر رحم کرے ہی کہ شان کا ظہور ہو, اور کلر یعنی رسوائی کا کوئی اور طریقہ امت محمد علیہ صاحب صلاح و اسلام کی پیشانی پر نہ لگے اگر اس کا تمام دار و مدار امت کی اپنی اصلاح پر ہے. بقول دیگر مراد آبادی, چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار سکتی ہے, چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. ہم نہیں سدھرے, ہم نے ان رسوائیوں سے سبق حاصل نہیں کیا, لہٰذا ابھی بھی ہم پر مزید زوال کے سائے گہرے ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عروج کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. ابھی ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری کیا ہوئی ہے, حزب اللہ دوبارہ یہ ہے کہ دونوں دائرے چل رہے ہیں, ابھی زوال کا بھی اور عروج کا بھی. تو یہ ہم نے امت مسلمہ کی تاریخ پڑھ لی, امت مسلمہ کا عروج اور زوال. اچھا جی, اب اس کے بعد جو دین کے غلبے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, اگلی تحریر میں ان کوششوں کا جائزہ لیا گیا اور ان کوششوں کے کون کون سے کوشے ہیں, کس کوشے میں کون کام کر رہا ہے اور کہاں خلا ہے جہاں پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ اگلی تحریر کا موضوع ہے. موجودہ احیائی مسائل کا اجمالی جائزہ, احیائی کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا, یہ حدیث کی اصطلاح ہے. آپ جب آئے تھے ایک طرح کورس کے لیے آپ کو حدیث سنائی گئی تھی, آپ کو یاد ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی نظر ثانیہ کے شروع میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں اس حدیث کے. اس کو مجھے شروع کا سے یاد نہیں آ رہا کہ جس نے علم حاصل کیا اس مقصد کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے من جاء الموت, جس کو آ جائے موت, وہو یطلب العلم, اور وہ علم حاصل کر رہا ہو. کیوں؟ لیوحیی بہ الاسلام, تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو پھر سے زندہ کرے. تو فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ, اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا. تو آپ نے کہا تھا کہ آپ یہاں پر ایک سال کورس میں صرف اس لیے نہ آئیں کہ ہمیں صرف علم سیکھنا ہے, بلکہ مقصد یہ ہو کہ اس علم کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کا جو اسلام کے ساتھ تعلق مردہ ہو جائے اس کو پھر سے زندہ کریں گے, تاکہ باقی اعتبار سے ہم اسلام پر عمل کریں اور اجتماعی اعتبار سے بھی اسلام کی تعلیمات پھر سے نافذ ہوں. یہ مقصود تھا. ٹھیک ہے بٹ صاحب, صحیح ہے کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے, بٹ صاحب نے انتباہ کر لیا. موجودہ احیائی مسائل کا اجمالی جائزہ, یعنی وہ کوششیں جن کا مقصد اللہ کے دین کو زندہ کرنا, یعنی پھر سے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ, خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. اور تنظیم اسلامی کا محل و مقام, اب اس میں کوئی پہلا پیراگراف ابھی کچھ تنظیم کا ہے. جہاں تک تجدیدی مسائل کا تعلق ہے, واقعہ یہ ہے, یہ واقعہ یہ ہے جو یہ ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ تحریر ہے. ایک ہوتا ہے تجزیہ کلام, ایک آدمی بار بار ایک لفظ بولتا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی تحریر میں آپ کو ایک بار بہت ملیں گے. واقعہ یہ ہے تو جہاں تک تجدیدی مسائل کا تعلق ہے, دو الفاظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے تجدد اور ایک ہوتا ہے تجدید. تجدد ہوتا ہے کوئی نئی بات کہنا, اور تجدید ہوتا ہے پرانے کو نیا کرنا. تو تجدید اچھی چیز ہے, تجدد گمراہی ہے. یہ جتنے ہیں نا پرویزی فکر کے لوگ, جنہیں سنت, یہ متجدد ہی نہیں, یہ مجدد نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ باب تفاؤل سے متجدد ہی نہیں, یہ تجدد چاہتے ہیں کہ بس پرانی بات ہے وہ چھوڑو, اب نیا دور ہے, نئے مسائل ہیں. لہٰذا آج کا اعتبار سے آپ قرآن کو سمجھیں, اور باقی مجددین ہیں وہ اسم الفاعل ہیں باب تفیق کا, یعنی وہ پھر سے دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. جن اقدار پر عمل ہم نے چھوڑ دیا ان کو پھر سے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زندہ کرنا چاہتے ہیں. تو مجدد اچھی اصطلاح ہے, متجدد غلط اصطلاح ہے, برے لوگوں کے لیے آتی ہے تنزیہ اصطلاح ہے. تجدید دین اچھا کام ہے, اور تجدد دین یہ برا کام ہے. تو جہاں تک تجدیدی مسائل کا تعلق ہے, واقعہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام پر کوئی دور بھی ان سے بالکل خالی نہیں رہا, اور ہر زمانے اور ہر ملک میں ایسے اولوالعزم لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں, پیدا ہوتے رہے, جنہوں نے اپنے اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق اصلاحی اور تجدیدی کارنامے سر انجام دیے. اصل میں ایک بات ہے جو قادیانی کہتے ہیں, بڑا اس میں بدن یہ قادیانی کہتے ہیں کہ کیا اب انسانوں نے گمراہ ہونا چھوڑ دیا؟ آپ کہیں گے نہیں, انسان اب بھی گمراہ ہوتا ہے, ظاہری بات. تو اب کیا انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہنا نہیں چاہیے؟ لہذا کوئی نہ کوئی نبی آئے تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کرتا رہے, اور لوگوں کے اندر پھر سے وہ تجدیدی کام کرتا رہے. اور نبوت ایک رحمت ہے, کیوں سب سلسلہ بند ہو جائے؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قیامت تک یہ چلتی رہے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بلکہ قاضی نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ دیکھیے قرآن میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد, اللہ کے رسول کے بعد نبی ہونے کا امکان ہے, ورنہ حضور یہ باتیں نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ آپ نے خود کہہ دیا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ رہنمائی کرتے ہیں, میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی. میں نے فوراً کہا سورہ زخرف کے آخری رکوع میں ہے, اے نبی ان سے کہیے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. اس کا بیٹا ہونے کا امکان ہے؟ بیٹا کوئی نہ کبھی کبھی کوئی آ جائے گا جی میں رحمان کا بیٹا. تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے میں نے اس کو تو یہ جواب دے کے خاموش کرا دیا. بلکہ کہتے ہیں فبو ہے اللہ کی قبر وہ قابل قبول ہو گئے رہنے جی کا جواب دے دیا. اسی طریقے پر وہ کہتے ہیں ہمیں نبوت رحمت ہے, رحمت کرنی چاہیے. اس میں ہمارا جواب کیا ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ بھائی اللہ کے رسول پر دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ مکمل ہو گیا, نمبر ایک. نمبر دو, دین محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ محفوظ ہے. اللہ نے جو اصل گائیڈنس کی سورس ہے اس کی بات ہونا خود سے لیا. اب نیا نبی آ کر کیا کرے گا؟ اب نئے نبی کی کیوں ضرورت؟ یا تو یہ ہوگا دین مکمل نہ ہوا ہوگا, کہتے میں بھی مزید ضرورت ہے, اب نیا زمانہ آگے لہٰذا کچھ نئی چیزیں چاہیے. اور یا دین مکمل ہو گیا ہوگا لیکن اس میں تحریف ہو گئی ہوگی, تو اب نبی آ کر تحریف کو دور کر دیتے. اب یہ جو دین مکمل ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی حفاظت ہو رہی ہے, اس کی حفاظت کے تین ذرائع جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیے, ہم ان تین کو کہتے ہیں کہ یہ تین ذرائع نبوت کے قائم مقام ہیں. یہ تین چیزیں, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متن کی حفاظت کا اپنے ذمہ اپنے اوپر لے لیا, انا نہ نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. نمبر دو, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال بعد ایک مجدد کو کھڑا کرے گا اور وہ مجدد آ کر پھر سے دین کو زندہ کر دے گا. تو جب بھی گمراہی ہوگی, 100 سال بعد کوئی گمراہی آئی جاتی ہے, تو پھر ایک اللہ کا نیا بندہ کھڑا ہوگا اور وہ بندہ کھڑا ہو کر لوگوں کو دعوت دے گا, بھائی اصل دین یہ ہے, اصل دین کا تقاضے یہ ہیں, متوجہ کرے گا. نمبر تین, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت مجموعی طور پر پوری کی پوری کبھی گمراہ نہیں ہوگی اور ہمیشہ ایک گروہ اہل حق کا موجود رہے گا. یہ اعتراض کرنا پڑے گا اس کے لیے. اور وہ اہل حق کا گروہ کون سا ہوگا؟ جو اس دین پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو لہذا وہ کام جو اللہ کے رسول کرتے رہے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرتے رہے, اگر ہمیں کسی گروہ میں یہ کام نظر آئے تو ہمیں سمجھ لیتے کہ یہ گروہ کیا ہے, یہ اہل حق کا گروہ ہے. اور جو نئی نئی باتیں شروع کر دے یا ایسے کام کرے کہ جس کے لیے کوئی دلیل اس میں رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کے اس میں سے نہ ملے, اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح نہیں. تو یہ تین چیزیں نبوت کا قائم مقام, مجدد اور ایک اہل حق کا گروہ اور نمبر تین متن قرآن کی حفاظت. تو ابھی کچھ ذکر آ جائے گا مجدد دین کا. اچھا, لیکن 20ویں صدی سے قبل کی ایسی تمام کوششوں کے بارے میں قصوری بات پیش نظر رہنی چاہیے 20ویں صدی سے قبل, اور وہ یہ کہ ان کی اصل نوعیت احیاء دین کی نہیں بلکہ حفاظت و مدافعت دین کی. اس لیے کہ ابھی اسلام کا قصر عظیم بالکل زمین بوس نہیں ہوا تھا اور خواتین کی حقیقی روح کتنی ہی مستحل اور پسمردہ ہو چکی ہو, یعنی کمزور اور نیم مردہ ہو چکی ہو. بہر حال اسلام نے جو تہذیبی اور قرآنی نظام دنیا میں قائم کیا تھا اس کا ڈھانچہ برقرار تھا, حتیٰ کہ شریعت اسلامی تمام ممالک میں بالفعل نافذ کی. یعنی انگریزوں کے یا گوروں کے یورپینس کے ہمارے علاقوں پر قبضے سے پہلے ٹھیک ہے پوری طرح کا اسلام موجود نہیں تھا, لیکن اور کوئی قانون نہیں تھا. قوانین کون سے نافذ تھے؟ شریعت سے. ابھی اور تو کوئی قانون آئے نہیں. یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں یہ تو گوروں نے آ کر غیروں نے آ کر ہم پر کیا کیے ہیں, مسلط کیے ہیں. تو گویا کسی نہ کسی درجے میں کم از کم دین کا نظام قانونی تو کیا تھا قائم, بلکہ خود بر صغیر میں بھی نکاح طلاق کا قانون انگریزوں نے بھی برقرار رکھا کہ بھائی پرسنل لاء کے تحت آپ اپنے قانون پر عمل کریں, آپ کا نکاح طلاق وراثت کے مسائل آپ کے اپنے قانون کے مطابق طے ہوں, باقی لاء جو ہے وہ لے آئے. تو ابھی اسلام پوری طرح سے گرا نہیں تھا, بلکہ اسلام کا کوئی نہ کوئی ڈھانچہ کیا ہے برقرار. تو اس وقت تک جتنی کوششیں ہوئیں ان کا مقصد کوئی دین کو خالف کرنا نہیں تھا, بلکہ کیا تھا؟ دین کی حفاظت تھا. اچھا, یہ بہت اہم بات ہے, آگے جا کر سوال سے گمراہی کا اضافہ ہوگا. اچھا, چنانچہ تمام تجیبی مسائل کا اثر حضرت یہ رہا کہ دین کا نظام عقائد و اعمال محفوظ اور اپنی اصل صورت میں قائم رہے اور خارجی و بیرونی اثرات دین کو بس نہ کر دیں. یہی وجہ ہے کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک تمام مجددین امت علیہ الرحمہ کی مسائل افسر و بیشتر علم و فکر کے میدان ہند تک محدود رہی اور عقائد و نظریات کی تسیح و اصلاح ہی کو ان کے اصل ہدف کی حیثیت حاصل رہی اور اس سے آگے اگر قدم بڑھا بھی تو زیادہ سے زیادہ اصلاح اخلاق و عوام تسکیہ نفس اور تربیت روحانی تک. اس سے آگے بڑھ کر گزشتہ صدی سے قبل کسی بھی مجدد دین کی مسائل میں سیاسی یا عسکری تحریک کی صورت اختیار نہیں. عسکری صورت کس نے اختیار کی ہے؟ کس مجدد نے؟ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. 10 صدی تک مجددین آخر عالم عرب اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں. ان میں امام حنیفہ بھی ہیں, امام مالک بھی, امام شافعی بھی, امام حنبل بھی ہیں, امام تیمیہ بھی ہیں, امام غزالی بھی ہیں. یہ سب کے سب عالم عرب میں تھے اور ان سب کی زندگیوں میں آپ کو کوئی جہاد اور کوئی احیاء تحریک نظر نہیں آئے. اس لیے کہ اس زمانے میں شریعت کا قانونی ڈھانچہ کیا تھا, قائم کا نہ تھا. البتہ اسلام کی ہے انہوں نے حکومت کی بھی اور عوام الناس کی بھی. پھر 11ویں صدی عیسوی میں مجدد ہیں شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد صدی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی اکبر یا جہانگیر کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا, بلکہ یہ ہے کہ اکبر دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا, دین الہی نافذ کرنا چاہ رہا تھا, کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اکبر کو کہ اکبر کا اور غصہ چلنے نہیں دیا. پھر ان کے مکتوبات آپ کو ملیں گے, ان کے ذریعے سے انہوں نے کئی بڑے بڑے افسروں کو اور حکومت کے ذمہ داروں کو اصلاح کے لیے خطوط لکھے. وہ مکتوبات مجدد فسانی پرنٹڈ ہیں, آج بھی آپ کو دستیاب مل جائیں. پھر اس کے علاوہ تصوف میں بڑا بگاڑ آ گیا تھا تو انہوں نے اس میں سے بدعت کو نکالا, سلسلہ نقشبندیہ کو انہوں نے زندہ کیا اور وہ نقشبندیہ سلسلہ پھر بڑے صغیر سے نکل کر عالم اسلام میں پھیل گیا اور خاص طور پر روس کی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں وہاں پر سارا سلسلہ انہیں کا ہے, یعنی شیخ احمد سرہندی کا رحمۃ اللہ علیہ. 10 صدیوں تک تبلیغ ہو رہی تھی عرب سے اور مبلغین عرب سے یہاں آ رہے تھے اور اس کے بعد یہاں سے صوفیہ اور یہاں سے تبلیغ کے لیے مبلغین عالم اسلام میں پھیلنا شروع ہو گئے. ابھی بھی تبلیغی جماعت وہ اس خطے کی ہے اور پوری دنیا میں جا رہی ہے. اس کا اوریجن کہاں ہے؟ بڑے صغیر ہے. مولانا مودودی کی تحریروں سے سید قطب شہید کہتے ہیں میں نے استفادہ کیا, ایرانی کہتے ہیں علامہ اقبال سے ہم نے استفادہ کیا, جرمن کہتے ہیں کہ ہم نے اقبال سے استفادہ کیا اور اس کی تحریروں کو جرمنی زبان میں اس کی شاعری کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. تو اب بٹساب یہ علاقہ ہے جس میں میں اور آپ ہیں, یہاں سے اب کیا ہے جا رہا ہے دین کا پیغام پوری دنیا میں. تو 11ویں صدی سے یوں کہیے کہ اللہ نے اس خطے میں مجددین بھیجنے شروع کر دیے. تو 11ویں صدی کے مجدد کون تھے؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی. 12ویں صدی کے کون تھے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. 13ویں صدی کے شیخ احمد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا تو اس سے پہلے سید احمد بریلوی سے پہلے کسی بھی مجدد کے ہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے کوئی جماعت بنائی ہو اور کوئی بیٹھ لی ہو اور انہوں نے کوئی حکومت کے خلاف انہوں نے کوئی تحریک چلائی. اس لیے کہ ابھی اسلام کی عمارت زمین بہت ہوئی نہیں تھی کہ کوئی احیاء تحریک کی ضرورت ہوتی. لیکن سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت بنائی, بیٹھ لیتے تھے, بیٹھ کس نام پہ لیتے تھے, کیا سلسلہ تھا؟ بیت جہان تھے کہ اس کا خاص ایک نام تھا کیا؟ بیت محمد ہی. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے پہلے خود انہوں نے بیعت کی تھی چاروں سلسلوں میں, قادری اور چشتی اور نقشبندی سوربندی, اور اس کے بعد پھر خود انہوں نے کہا میں نئی بیعت کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور یہ بیت محمد ہی اور اس بیعت کا مقصد ہے جہاد, ایک جماعت بنائی ہو. پھر پھر انہوں نے پہلے سکھوں کے خلاف جنگ کا ارادہ تھا اور پھر وہاں سے وہ انگریز کے خلاف کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب مسلمانوں کی حکومت اس دور میں آ کے ختم ہو گئی اور بڑی تیزی کے ساتھ انگریز وہ مسلمانوں کے علاقوں پر کیا تھا, وہ قبضہ کرتا چلا رہا تھا. لیکن انگریزوں کے مقابلے میں جو سکھ تھے یہ زیادہ بڑے ظالم تھے. یہ سکہ شاہی کو مشہور ہے, سکہ شاہی ان کا کوئی اصول اصول نہیں تھا. جب ان کو معلوم ہوا کہ سکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کر رکھا, تو پہلے فیصلہ کیا کہ ہم پہلے سکھوں کے خلاف جہاد کریں گے اور پنجاب اور سرحد سے ان کو ان کے ظلم ختم کر کے اور پھر اس کے بعد انگریز کے خلاف ہم جہاد کا آغاز کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ پہلے مرحلے میں کیا ہو گئے, دنیوی اعتبار سے ناکام ہو گئے. اب یہاں ہے, یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو سابق مجددین کا تجدیدی کام جزوی نظر آتا ہے. یہ اپنی بات تحریروں میں لکھا مولانا مدودی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ بعض مجددین کا قیام کیا ہے وہ جزوی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا مدودی صاحب نے اس نقطے کو سامنے نہیں رکھا کہ بھائی ابھی دین پوری طرح سے پامال ہوئے نہیں تھا تو جزوی کام کی ضرورت ہے. مکمل تو کب کام ہوگا جب کہ اس کے بعد یہ دین پامال ہو گیا تو اب تہجائی کام شروع ہوگا, اس سے پہلے حفاظتی کام بھی ہو رہا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو سابق مجددین کا تجدیدی کام جزوی نظر آتا ہے اور انہیں حیرت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی ایک ہی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا. حالانکہ بات بالکل واضح سیدھی ہے کہ ابھی عمارت بالکل منظم ہوئی ہی نہ تھی کہ بالکل نئی تعمیر کی حاجت ہوتی, بلکہ صرف شکستہ اور کوسیدہ ہوئی تھی اور ضرورت ہی صرف جزوی اصلاح اور استحکام کی تھی. یہ تو جیسا کہ مفصل عرض کر چکے ہیں اس 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا کہ ملت اسلامی کا بوسیدہ قصر گویا تفتن زمین پر آ رہا اور اسلام اور مسلمان دونوں اپنے زوال و انحطاط کی آخری حدوں کو پہنچ گئے. اشارہ ہے خلافت کے خاتمے کی طرف. چاک کر دے ترک نازا نے خلافت کی کباب, ساتھ کی مسلم کی دے اوروں کی عیاری بھی دے, اور ایک طرف کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق غصاب السیل یعنی سیلاب کے جھاگ سے زیادہ نہ رہی, اور دوسری طرف اسلام اور قرآن دونوں بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اس حال کو پہنچ گئے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. ذرا پہلے دونوں حاشیے پڑھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 36 پہ یہ ساکہ مجددین نے کوئی عسکری کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی اپنی. اور اس حوالے سے کیا ہے, اس کا ایک اہم سبق یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج یعنی مسلح بغاوت پر نہایت سخت بندشیں عائد کروا دی تھیں, اور جب تک ان کے ہاتھوں شریعت اسلامی کا نفاذ ہو رہا تھا اور کسی کفر بوا یعنی واضح کفر یعنی کھلے اور صریح کفر کی ترویج و تنقید نہیں ہو رہی تھی, ان کے ذاتی خشک و بجور اور ظلم و جور کے باوجود ان کے خلاف مسلح بغاوت ممکن نہ تھی. مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت کی دو شرطیں ہیں. پہلی ہے کہ وہ کسی کفر بوا کا حکم دے رہا, اور نمبر دو آپ کے پاس اتنی قوت ہو کہ آپ کو کامیابی کا پورا یقین ہو, یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کو مروا دیں اور معاملہ بھائی کا وہی رہے. تو ابھی حکمران کسی کفر بوا کا حکم دے نہیں رہے تھے, شریعت نافذ تھی مسلمان ملکوں میں, شراب حرام تھی, ہوا حرام تھا, حدود نافذ تھی, لہذا کوئی جواب نہیں بنتا تھا کہ مسلمان حکمران جو فاسق و فاجر ہیں ان کے خلاف کوئی جنگ کی جائے. یہی وجہ ہے کہ جیسے صورت کار تبدیل ہوئی اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر غیر مسلم اقوام کے ہاتھوں میں آئی, دفتن ان کی مسائل میں عسکریت بھی پیدا ہو گئی, جس کی نہایت شاندار اور تابناک مثال خانوادہ اور غنی اللہی کے زیر اثر برپا ہونے والے تحریک شہید ہیں. یہ خان وادہ ولی اللہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان. ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے شاہ عبد الحفیظ, ان کے مرید تھے سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, پھر سید صاحب کی تعلیم و تربیت میں شاہ صاحب کے دوسرے بیٹوں کا بھی دوسرے دو بیٹوں کا بھی ہاتھ تھا. ان میں ایک تھے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے تھے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ. ان کے چوتھے بیٹے جوانی میں فوت ہو گئے تھے, ان کا نام تھا شاہ عبد الغنی. شاہ عبد الغنی کے بیٹے کون تھے؟ شاہ اسماعیل. اور شاہ اسماعیل شہید بہت بڑے عالم دین تھے, یعنی چھوٹے موٹے بھی بہت بڑے تھے. اس کے باوجود انہوں نے سید احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی. سید احمد صاحب زیادہ عالم نہیں تھے, ان سے کتابیں پڑھی نہیں جاتی تھی. یہ جب کتاب پڑھنے بیٹھتے تھے سید صاحب تو ان کو نیند آ جاتی تھی. تو پھر منع کر دیا شاہ عبد الغنی نے کہ اللہ نے اس سے کوئی اور کام لینا ہے, اس کو زیادہ مت پڑھاؤ. اور سید صاحب کو بھی فتوا نہیں دیتے تھے, اسی وجہ سے ان کے ان سے بیعت کی ہوئی دو بڑی عجیب شخصیتیں تھیں, اہل حدیث سوچ کے شاہ اسماعیل شہید اور حنفی سوچ کے مولانا عبد الحی. تو اگر کوئی بتا آتا پوچھتے بھائی اہل حدیث ہو, کہتا ہاں شاہ اسماعیل کے پاس جاؤ, اگر کہتا حنفی ہو تو مولانا عبد الحی کے پاس جاؤ. تو یہ دو بڑے بڑے عالم تھے جنہوں نے سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, حالانکہ سید صاحب ان سے ان کے اعتبار سے کافی کم تھے. اچھا, اور یہ جو حدیث ہے, ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ باقی نہ رہے گا, اور قرآن میں سے بھی سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہ بچے گا. یہ وہی زمانہ ہے. اسلام کا نام تو بہت ہے, عمل نہیں ہے. اور قرآن مجید خوب یاد ہے, حفظ کیا ہوا ہے, اس کا مفہوم کیا ہی پتہ نہیں. آپ کو حفاظ مل جائیں گے بڑی تعداد الحمد للہ, لیکن اگر آگرہ سے پوچھیں گے شاید کا مطلب کیا ہے تو ان کو پتا نہیں ہوگا. پھر جب مطلب پتہ نہیں ہے تو پھر عمل کے حوالے سے بھی بتائیں. لہذا قانون فطرت کے عین مطابق احیاء کا ہما جیتی احیاء عمل شروع ہو گیا. جب دین پوری طرح مغلوب ہوا, غیروں کی حکومت آ گئی, شریعت کے قانون ختم ہوئے, انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہوئے, اب احیاء کا عمل شروع ہو گیا. تو یہ تمیز ختم ہو گئی. اب جو احیاء کا عمل ہے, اس احیاء کے عمل سے اہم ترین پیراگراف اب آپ کے سامنے آ رہا ہے. احیائی عمل کے اعتبار سے کاش کے اس کتاب کا بھی ٹیسٹ ہوگا تو آپ زیادہ توجہ کے ساتھ یہ باتیں سنتے ہیں, لیکن چونکہ ٹیسٹ نہیں ہوگا زیادہ آپ مزے سے سن رہے ہیں. پھر آپ فوراً اچھا یہ اہم ہے. تو اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. تین بنیادی حقائق ہیں جو ذہن نشین رہنے چاہیے. مثلا ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور فقیر, فقیر کہتے ہیں کسی چیز کا پھیلا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ ایک نام ہے, اللہ واسطے سے پھیلا دینے والا, یب فکر نسخہ میں یہ شاہ, جس کے لیے چاہتا ہے اس کو وسیع کر دیتا. جو چیز پھیلی بھی ہوتی ہے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے, اور جو چیز یہ وہ کمپیکٹ ہو اس کو سمجھنا کیا ہے مشکل ہوتا. تو یہ کوئی سادہ اور فقیر عمل نہیں ہے, بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں. ابھی ہم سمجھیں گے کہ اس کے تین گوشے ہیں, قومی گوشہ, مذہبی گوشہ, دینی گوشہ. تو اس کے تین گوشے ہیں, قومی, مذہبی اور دینی, بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہر ایک میں اولو العزم یعنی ہمت والے افراد اور جماعتیں برسرے سار ہیں, اور جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تر احیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت. ایک آدمی قومی گوشے میں کام کر رہا ہے, ایک مذہبی میں, ایک دینی میں, لیکن آگے چل کر بات واضح ہوگی. ہیں ان کے میدان مختلف لیکن ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہیں, دین کے غلبے کی منزل کی طرف کام کو کیا ہے آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ سب لوگ متفق ہوں تو ہم آج ظہر کی نماز یہیں پڑھ لیں تو ایک ہی گوبے تحریر پوری ہو جائے گی, خواتین خان بھائی کے بیچ میں انتظار سے بچ جائیں گی. وہ چاہے یہی نماز پڑھیں اور چاہے تو گھر جا کے پڑھ لیں تو شاید ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے. اچھا جی, اچھا جی. نمبر دو, دوسرے یہ کہ اسلام کی نسل ثانیہ اور ملت اسلامیہ کی تصدیق کا یہ کام 10-20 برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے, بلکہ لگر قبول نہ سبق نہ انتخب تو لازمن چڑھو گے درجہ بدرجہ کے مثال درجہ بدرجہ بہت سے مراتب و مراحل سے گزر کر ہی پایا تکمیل کو پہنچے گا. لہذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے, اور چاہے بعد کے مراحل سے گزر کر پہلوں کا کام بہت حقیر بلکہ کسی قدر غلط بھی نظر آئے, اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت و حقت سے بالکل یا اشکار ممکن نہیں ہے. اور آج یہ کہ وہ زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام ممکن ہے کئی نسخوں میں جا کے مکمل ہوتا جا رہا ہے کہ جی میں نے کام شروع کیا غلطہ ٹھیک تھا, اب میں دیکھ رہا ہوں تو پورا نہیں ہو رہا, تو اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی کوئی ایسی جم لگاؤں تاکہ کام جلدی سے ہو جائے اور اس کی وجہ سے ساری محنت ضائع ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ مہندی ہونے کا دعویٰ کر دو, لوگ قریب نہیں آ رہے, مہندی ہونے کا دعویٰ کرو تو لوگ ضرور قریب آ جائیں گے, نفری ملے گی, میں کام کر جاؤں گا, مجھے قوت مل جائے گی, میں دین اقدار کو قبضہ کر کے دین غالب کر لوں گا. تو بھائی یہ کام صرف ایک لائق پیر نے ایک ہی ہستی نے کیا ہے, اور وہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام آسان نہیں ہے, اور اس کام کو اس سے پہلے کسی بھی نبی نے مکمل نہیں کرتا, کئی نبی کوشش کرتے ہیں, یہ کام نہیں ہوا. یہ کام صرف کس نے کیا؟ نبی کریم سر. اور آج یہ کام دور نبوی سے کئی گنا مشکل ہو چکا ہے, اس لیے کہ دور نبوی میں رہنمائی کہاں سے آ رہی تھی؟ اللہ. آج کوئی ہے جو دعویٰ کرے کہ مجھے بھی اللہ رہنمائی دیتا؟ یہ الگ بات ہے, کچھ لوگ کہیں مجھے خوابوں میں نبی نظر آتے ہیں, لیکن بہرحال وہ کیا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے, ورنہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو وقت کی سپر پاورز تھی ان کو پتہ نہیں چلا کہ مکے اور مدینہ میں کیا ہوا, نہ ایران کو اور نہ ہی روم کو, اور اندر اندر انقلاب برپا ہو گیا. اور آج کی سپر پاورز کو پہلے سے پتہ ہے کہاں کیا ہو رہا, اور وہ جو ہے وہ پریونٹیو ایکشن دینے کی باتیں کر رہے ہیں, کہیں محسوس ہوا ہمیں خطرہ ہے تو وہاں جا کر پہلے سے حملہ کر دیں گے. جناب ذاتی طور پر آپ تیار رہیے, اب ڈھائی بجے تک کے لیے, ڈھائی بجے تک کی کلاس چلے گی, بات اس سے پہلے ختم ہو جائے تو میرا اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. اچھا جی, تو جو ہے وہ آج کی سپر پاورز کو پتا, لہذا وہ ہمارا یہ کام آسانی سے نہیں ہونے دیں گے. اس زمانے میں کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی کہ جو بمباری کر کے اور میزائل پھینک کر اور گولہ باری کر کے اور روک دیں عوام کو, لیکن آج عوام رہتے ہیں اور حکومت کے پاس نہ جانے کیا کچھ ہے. مقبول مشرف صاحب کے ایسے ایسے ہتھیار ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلے گا بڑے سرداروں کو, ایک ہاتھ سے ان کے اوپر حملہ ہو گیا جیسے اس نے بھی کیا اس نے, تو یہ طاقت کا استعمال ہمیں طاقت کا استعمال تو حکومت کرے گی. تو لہٰذا اس زمانے میں دین کے غلبے کا کام اور مشکل ہے, تو پھر کیا چھوڑ دیں؟ کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری لگائی کرنا ہے. نمبر دو, اللہ کے سنو خوشخبری دیے کہ یہ کام ہوگا. کیسے ہوگا؟ اس کا بہتر جاتا اللہ کا کام ہے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امریکہ سے بھی اور ہم وقت افواج سے بھی زیادہ طاقتور ہے. اللہ پتہ نہیں کیسے کام لے گا, تو اللہ نے اپنا کام کرنا ہے. البتہ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ کوشش. تبلیغی بھائی ایک اور بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی خلافت موجود ہے, اللہ کا وعدہ وہ ملے گی ملے گی, لہذا آپ کیوں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں یا اس کے لیے آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں؟ آپ نیچے کرتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, لوگوں کو نیچے کی طرف لاتے رہے, باقی غلبہ دین اقامت دین اس کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کتنے اپرادھ ہو تو ہم دھرنا دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, آپ تھوڑے بات کریں, آپ اپنی تبلیغ کرتے رہیں اور خود نیچے کرتے رہیں. ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی رزق آپ کا موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا نا رزق کو, اس کے لیے پلان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کہ بچوں کو یہ پڑھاؤ, یہ کورس کراؤ تاکہ وہاں نوکری مل جائے, یا یہ کاروبار شروع کرو, انشاءاللہ اس کاروبار میں اپنے دو چار آدمی بہت سفا لوں گا, اب یہ بزنس کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. مت کیا کریں, آپ کو کوئی پلان مت کریں, بلکہ چلنے دیں, خود کا خود ہی رزق مل جائے گا. ماحول ہے تو روٹی کے لیے کاروبار کے لیے تو ہم کتنی منصوبہ بندی کرتے ہیں, تو بھائی ہے ماحول روٹی دے گا اللہ, لیکن آپ کو اس کے لیے منصوبہ بندی بھی کرنی ہے, پلاننگ بھی کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے. تو غلبہ دین موجود ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ کس طریقے پر ہمیں فلاں کام کرنا, اس کے لیے کتنی نفری چاہیے. مکہ پہنچے ہیں تو تم ادھر سے جانا, تم ادھر سے جانا, اور میں خود اس طرف سے جاؤں گا. میں اور مکہ پہنچنے سے پہلے ایک لشکر کہیں اور بھیج دیا تاکہ لوگ سمجھے شاید اللہ کے رسول اس طرف جا رہے ہیں. سب لوگوں کو جنگ میں دھوکہ دینے ویسے بھی جائے ادھر بھیج دیا, اور بعد میں خود مکے کی طرف آ گئے. اور اس کے بعد شروع میں آ کر یہود سے جنگ نہیں مول لی, بلکہ ان سے ٹائم لیا, معاہدہ کر لیا, اور اس کے بعد سارا وقت رکھا مکے میں. تو آپ نے پوری پلاننگ کی ہے, تو پلاننگ آپ کریں, باقی ہوگا اللہ کے حکم سے. اچھا جی, تو یہ دوسری بات کی آئی سامنے کہ یہ کام کوئی ایک ہی شخص نہیں کرنا, اور یہ کام جلدی نہیں ہوگا. یہ کام کیا ہوگا؟ درجہ بدرجہ ہوگا. لہذا کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا, آہستہ آہستہ کھانا. یعنی کہ بھائی آپ کی جلدی ہڑپ کر جاؤں میں, بلکہ نہیں, آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ. نہیں, کھانا گھر جا کے کھائیے گا, یہاں کام نہیں ہے. جی ہاں, گھر جا کے کھانا ہوگا. جی, نمبر تین, تیسرے یہ کہ سماگیر تجدیدی جد و جہد ہے. اگر کے افراد کہیں گے کہ اپنی جگہ مسلم ہے, تاہم جماعتوں اور تنظیموں کے مقابلے میں کمتر ہے, پھر جماعتیں بھی تحریکوں کی وسعت میں گم ہو جاتی ہیں, اور پھر آخر تمام تحریکیں بھی اس وسیع احیائی عمل کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہیں جو ان سب کو محیط ہے. تو اصل مشن پر نگاہ رہے. ابھی ہمارے چل کے پڑھیں گے کہ اس مشن کو ایک زمانے میں لے کے چل رہے تھے مولانا آزاد صاحب, ان کی جماعت کے حزب اللہ, لیکن علماء اکرام کی طرف سے کچھ رد عمل آیا, مایوس ہو کر یہ کام چھوڑ دیا. تو اب جو شخص مولانا آزاد کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ کیا وہ یہ کام مولانا آزاد کے لیے کر رہا تھا؟ کیا وہ یہ کام ایک جماعت حزب اللہ کے لیے کر رہا تھا؟ نہیں, بلکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھتا. اس لیے کہ مشن سامنے ہونا چاہیے, نہ کوئی شخصیت اور نہ ہی. اس کے بعد مولانا مودودی صاحب نے مولانا آزاد کو محروم قرار دیا کہ ہمارے حساب سے جیتے جی محروم ہو گئے, انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا. اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ رسالے کا نام رکھا ترجمان القرآن, جو کہ مولانا آزاد کی تفسیر کا نام ہے. یہ تسلسل ہے مولانا مودودی میں اور مولانا آزاد میں. ترجمان القرآن آج بھی چلتا ہے, جماعت کا ہے, میگزین ہے. انہوں نے بنائی جماعت اسلامی, اس کے تحت کام کرتے رہے. اس کے بعد ہمارا اکثر نظر یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی اس کام کو چھوڑ دیا, انتخابی سیاست میں آ گئے, ملک کی سیاست میں آ گئے. تو کیا اس کام کو ہم چھوڑ دیں؟ نہیں, ہم نے تنظیم اسلامی بنائی, ڈاکٹر کے کام کرنے. اب اگر فرض کے ڈاکٹر کے کام چھوڑ دیں تو کیا یہ کام چھوڑ دیں؟ نہیں. تنظیم اسلامی محسوس ہو گئی ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, اب بجائے غلبہ جیت کے بس یہ کسی اور چکر میں لگ گئی, تو کیا میں یہ کام چھوڑ دوں؟ تو اہمیت کو تنظیم اسلامی کی یا ڈاکٹر اسرار کی یا جماعت اسلامی کی یا مولانا مودودی کی یا حزب اللہ کی یا مولانا آزاد کی نہیں, اہمیت یہ ہے کہ مشن سامنے رہے, اور کوئی شخصی تعصب اور جماعتی تعصب ہمارے ذہن میں نہ آئے, بلکہ یہ ہے کہ اگر محسوس ہو کہ دوسری جماعت اس کام کو بہتر انداز سے کر رہی ہے, آپ اس میں چلا جائیں, تو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ڈاکٹر بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ذہنوں سے جماعتی تعصب اور شخصی تعصب کو نکال دیا جائے. نگاہ کس پر رہے؟ مشن پر. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں جماعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جماعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جماعت میں تو شامل ہونا ہے, کیونکہ یہ کام اکیلے نہیں ہوگا, لا اسلام الا بالجماعت. لیکن جماعت وہ ہو اس پر پورا احساس ہو کہ وہ واقعی احیاء دین کا کام کر رہی ہے. یہ نہ تو میں پہلے جماعت نہ ہوں, وہ کسی اور اوپر بڑھ گئی, لیکن کیونکہ جماعت میں ہوں میں, اس کے حوالے سے تعصب میں لہٰذا اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, اور اس کی غلط چیزوں کو بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوں. نہیں, کسی اور جماعت میں شامل ہو تو جماعت کے ہمیں سب سے جگہ, لیکن یہ ہے کہ اصل جماعت کے ساتھ سامنے کیا رکھنا ہے مشن. اب فرض کیجیے اصل محمود صاحب ہیں, یہ قرآن بھی جانا چاہتے ہیں, ان کا مشن کیا ہے؟ ان کا مشغول ہے کیا؟ قرآن بھی جانا. تو اب یہ انہیں کوئی بتایا بھائی یہاں سے بس میں بیٹھے چلے جاؤ اوپر, تو اب بس میں بیٹھنا ان کا مقصد ہے, مشن نہیں ہے. بس میں کس مقصد سے بیٹھنا چاہے کرنی چلے جائیں, اور وہاں گئے کرنے کا اچھا بس میں بیٹھے, کسی بس میں بیٹھ گئے اور پریشان ہو گئے, کرنگی نہیں آ رہا. تو اصل ان کو رکھنی ہے نگاہ کس پر؟
کرنگی پر, اور اس کے لیے اسی بس میں بیٹھنا ہے جن کو کرنگی پہنچا دے. یہ نہ تو رنگی پہنچے ہوئے. تو یہ جناب تین باتیں اتنی بڑی اہم جو کہ یہاں پر آ گئی, ان تین باتوں کو کون سے بھائی دہرائیں گے؟ تین باتیں آئی ہیں قومی مذہبی اور تو بیچ کی ایک بات. پہلی بات یہ آئی کہ بھائی اس کام کے کئی گوشے ہیں اور ہر گوشے میں مختلف افراد بسترکار ہیں, تو لہٰذا اس سے ایک وسیع ذہن پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہی ہم نہیں ہیں. ایک قومی گوشہ ہے, ایک مذہبی گوشہ اور ایک دینی گوشہ. نمبر دو, یہ کام کسی ایک شخص نے نہیں کرنا اور کسی ایک نسل میں نہیں ہوگا, یہ کام درجہ بدرجہ ہوگا. جیسے اولمپک ٹاسک ہوتی ہے, ایک آدمی لے کے بھاگا 10 میل تک, وہاں سے دوسرے نے لے لی, وہ لے کے بھاگا 10 میل تک, پھر تیسرے نے لے لی. یا شیر شاہ سوری کے زمانے میں ڈاکہ نظام ہوتا تھا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اور سوار موجود ہے ایک جگہ پر, پہلا آیا وہ لے کے دوڑا, اس نے جا کے پہنچا اگلی منزل پر, اگلی منزل پر گھوڑا بدل گیا, سوار بدل گیا, پھیلا وہی ہے, وہ لے کے پھیلا آگے بھاگ گیا. تو اس نے بڑا ڈاک کا تیز رفتار نظام بنایا تھا اپنے زمانے میں. اسی طریقے پر یہ ہے کہ دین کے غلبے کا کام ہے, ایک گروہ سے ایک حد تک لے کر آئے گا, پھر آگے دوسرا گروہ, پھر آگے تیسرا گروہ, اس طریقے پر ایک کام آگے سے آگے انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ ٹارچ مولانا آزاد کے ہاتھ میں تھی, ان سے لی مولانا مودودی نے, ان سے لی ڈاکٹر زار احمد صاحب نے, اب اس کے بعد انہیں کی طریقہ آگے لے کے چل رہی ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں, ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں ابھی مولانا مودودی کی والی کار بھی آگے جا رہی ہے, سمجھ سکتا ہے اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ یہ نیک نیتی کے ساتھ یہ اختلاف جماعت صاحب نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کام بری والا کر رہے ہیں, ہم نے اپنے منزل کو بھی نہیں کی, اپنا رقم نہیں بدلا, ابھی بھی ہمارا کام اسی رخ پر. ماضی میں ان, اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل اہمیت کس کی ہے, تحریک کی ہے, مشن کی ہے, نہ کہ کسی فرد کی یا کسی جماعت کی. یہ تین باتیں جو کہ اس پیراگراف میں ہم نے پڑھی. ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی موعود, موعود کا مطلب کیا ہے, وہ مہدی کے جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے, یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا, جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے اور اچھی بڑی تعمیری کوششوں کا رخ تخریب کی جانب ہوتا رہا. اچھا جی, یہ احیائی عمل کے حوالے سے ساری بات ختم ہوئی. اب احیائی عمل کے تین گوشے, پہلا گوشہ قومی. اس احیائی عمل کا اولین مرحلہ مسلمان اقوام کا مغربی استعمار کے براہ راست تسلط سے نجات کا حصول ہے, جو کہ الحمدللہ گزشتہ 30-40 سال کے دوران تقریباً مکمل ہو چکا ہے. آپ ایک ملک میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, اس ملک پر قبضہ کیا ہوگا جس نے انگریزوں نے, فرانسیسیوں نے اور اطالویوں نے, تو پہلا کام کیا ہوگا, مطلب باہر نکالو. تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جس میں غلامی سے آزاد. اس کے حوالے سے بعض کو مثال دیتے ہیں مولانا آزاد کی. مولانا آزاد 1912 سے لے کے اور 1920 تک حزب اللہ کے تحت کام کرتے رہے, قرآن کا نعرہ لگایا, جہاد کا نعرہ لگایا. اس کے بعد 1920 میں وہ شامل ہو گئے کس میں, کانگریس میں, اور پھر 1958 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو استقامت کے ساتھ انہوں نے پورے 38 برس کس کا اس میں شامل رہے, کانگریس میں. کانگریس کا مقصد کیا تھا, وطن کو آزاد کرانا. لوگ کہتے ہیں مولانا آزاد یہی کام کر رہے تھے, اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے تھے بھائی پہلے انگریزوں کو بگاؤ اور اس کے بعد پھر کیا کرو یہاں پر کرو. کہنے کہ یہ کام موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا کہ پہلے فرعون سے نجات حاصل کرو پھر غلط چیز کا کام ہو. اور یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے, صحیح ہے جناب, صحیح ہے بات, یہ بات صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا تھا ایک مسلمان امت کو گراؤنڈ کے جنگل سے. ان کی کوشش یہ تھی, وہ بار بار گراؤنڈ کیا کہتے تھے, ان اصل معنی بنی اسرائیل. مولانا آزاد کس کو آزاد کرانا چاہتے تھے, کسی قوم کو نہیں,
ہندوستان کو, اور انگریز سے جانے کے بعد ہندوستان میں اکثریت کس کی ہوتی؟ ہندوؤں کی. تو مسلمان قوم کو آزاد کرانا اور بات ہوتی ہے, اور کسی ملک کو آزاد کرانا اور بات ہوتی ہے, اور پھر ملک کو آزاد کرانے کے بعد وہاں ہندوؤں کی اکثریت, پھر سکھ, پھر پارسی, پھر عیسائی, اور پھر بیچ میں پھر مسلمان. لہٰذا دونوں کی بات آپس میں ملتی جلتی نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ یہ بات چھوٹی چھوٹی باتیں آدمی کو بڑی اچھی لگتی ہیں, جب ذرا گہرائی میں اترتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں. اچھا, تو اس احیائی عمل کا اولین مرحلہ مسلمان اقوام کا مغربی استعمار کے براہ راست تسلط سے نجات کا حصول تھا, جو کہ الحمد للہ گزشتہ 30-40 سال کے دوران مکمل ہو چکا ہے. اور اگرچہ اب بھی ہم مغرب کی علمی و فکری اور تہذیبی و ثقافتی غلامی میں مبتلا ہیں, اور اقوام مغرب کی سائنسی اور تکنیکی بالادستی کے باعث بہت سے پہلوؤں سے ان کے دست نظر بھی ہے. پاک خدا کا شکر ہے کہ ایک قضیہ فلسطین سے قطع نظر, اور صرف کشمیر اور ایریٹیریا کے علاوہ پورے پورے عرضی پر مسلم اکثریت کا کوئی علاقہ براہ راست غلامی و محکومی کی لعنت میں گرفتار نہیں رہا. خالص اصول و نظریاتی اور تصور پسندانہ آئیڈیالسٹک نقطہ نظر سے تو مسلمان اقوام کی اصطلاحی قدم غلط ہے. مسلمان اقوام ہیں ہی نہیں, ہم کیا ہیں؟ امت ہے, ملت ہے. اس لیے ادروئے قرآن و حدیث مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت یا امت یا حزب کی ہے, نہ کہ قوم کی, اور وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ملی میں منسلک ہے جس میں تعصب و تکثر کا امکان ہی موجود نہیں. تعصب کا مطلب ہوتا ہے گنتی, اور تکثر کا مطلب ہوتا ہے اضافہ. بھائی ہم مختلف قومیں نہیں, ہم لوگ ایک ہی قوم ہیں, تو نہ تعداد کی بات ہوگی اور نہ ہی ان کے بڑھ جانے کی, کہ اقوام کا لفظ صحیح قرار دیا جا سکے. لیکن واقعی پسندانہ ریئلسٹک نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک جماعت یا امت یا حزب کا کردار تو بہت پہلے ترک کر دیا تھا, اور دل سے ایک ہی قوم کی حیثیت اور دل سے ایک قوم کی حیثیت اختیار کر لی. البتہ وحدت ملی کا تصور اس صدی کے آغاز تک برقرار تھا, لیکن جیسا کہ ہم پہلے کر چکے ہیں, اس صدی کے روبر اول کے دوران مغربی استعمار کے حد بندوں نے اسے بھی ختم کر کے رکھ دیا, اور اس وقت پھر بادشاہ روبے عرصے پر کوئی ایک امت مسلمہ آباد نہیں ہے, بلکہ بہت سی مسلمان اقوام آباد ہیں. تو اس وقت دنیا میں بہت ساری کیا ہیں, مسلمان قومیں بستی ہیں. یہ ترکی ہے, یہ مصری ہے, یہ سعودی ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ بنگلہ دیشی ہے, فلاں فلاں. اسی طرح خالص تصور پسندانہ نظر اگر دیکھا جائے تو نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, وہ نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, کہ مثال مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری کا احیاء اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن واقع پسندانہ نگاہ سے دیکھیے تو مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لمبرداری کی عبادت کسی بالکل ہی نئی قوم کے حوالے فرما دے اور یہ استقبل قوم غیرکم کی شان دوبارہ ظاہر ہو, لیکن بحالت موجودہ کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے, جان رہے؟ یہ بھی ایک اینگل ہے کرنے کا, بھی کہ ساتھی ہوگا تو جان بندش میں آئے گا نا, مسلمان ہوں گے تو تب وہ دین کی تعلیمات پر عمل کریں گے, اس کو نافذ کریں گے. کہ مثال اسلام کا مستقبل موجودہ مسلمان اقوام ہی کے ساتھ وابستہ ہے, اور دونوں کال دونوں باب لازم مظلوم کی حیثیت رکھتے ہیں. اس اعتبار سے جن لوگوں نے بھی مسلمان ملکوں کو غلامی سے نکالنے کی کوشش کی, ان کا کام بھی دین کے غلبے کے لیے کیا ہے, ایک پازیٹو کام, ایک ان کا کنٹریبیوشن ہے. آپ ان کے اگر بدر صغیر میں کام کس نے کیا تھا, مسلم لیگ نے, تو آپ مسلم لیگ کے کام کو کیا کریں, اپریشیٹ کریں کہ بھائی چلو جس گھونسلے میں ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے اس گھونسلے کو قوموں سے کس نے بجایا ہے, مسلم لیگ نے, یہ کریے تو ہمیں اس کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے. اندرونی حالات یعنی ان حالات میں مسلمان اقوام کا آزادی و خود اختیاری کی نعمت سے امکنار ہونا یقیناً احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ مشکل مرحلہ سر ہوا ہے ان کی صحیح بھی اسلام کی نشد ثانیہ ہی کی جد و جہد کا جز قرار پائے گی. یہ اسلام کی نشد ثانیہ کیوں کہتے ہیں, نشد ثالثہ کیوں نہیں کہتے؟ دو عروج آئے, دو زوال آئے, تب تو تیسرا عروج ہے نا. جی اسلام کا عروج تو ایک ہی دفعہ آیا خلافت راشدہ میں, پھر بیٹھ کر اسلام دنیا میں کبھی نہیں آیا. تو اسلام کا عروج ایک آیا, وہ کون آئے گا؟ وہ ثانی ہوگا. ہاں مسلمانوں کو پہلا عروج ملا تھا اسلام کے ساتھ, پھر دوسرا عروج ملا خلافت عثمانی میں. خلافت عثمانی خلافت راشدہ کی طرح کی خلافت نہیں تھی. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے خلافت عثمانی کی تو شرمائیں گے. جو خلیفہ آتا تھا اقتدار پر وہ پہلا کام یہ کرتا اپنے بھائیوں کو مرواتا تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ کسی وقت میرے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں, یا تو مرواتا تھا یا ان کی آنکھوں میں سلائیں کرواتا تھا تاکہ اندھے ہو جائیں, خواب ہی نہ دیکھیں. خلافت تو کوئی زیادہ اچھی تعریف نہیں ہے, لیکن بہرحال شریعت کا نفاذ اور سلطنت کا جو ہے وہ مزید سے مزید اس کو کشاکا کرنا اور وسیع کرنا یہ چیزیں تھیں, لیکن وہ بات نہیں تھی جو خلافت راجتا والی صاحب کی تھی. تو لہٰذا اسلام کو عروج ایک دفعہ ملا ہے, مسلمانوں کو دو مرتبہ مل چکا, اب تیسرے عروج میں دونوں کو ملے گا, مسلمانوں کا تیسرا عروج اور اسلام کا دوسرا عروج. نشر ثانی رہا یہ شبہ کہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زوما کا دین و مذہب کے ساتھ وہ باتوں میں تعلق نہ تھا. لوگ کہہ سکتے ہیں آپ مسلم لیگ کی بات کر رہے ہیں, اس کا احسان ہے مسلم لیگ کے لیڈروں کو دیکھے, داڑھی منڈے اور پتنی نماز بھی پڑھتے نہیں پڑھتے تھے, تو لہٰذا آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں. تو رہا یہ شبہ کہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زوما کے دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی میں تعلق نہ تھا, تو اسی کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں کہ ان اللہ یؤید الدین برجل الفاجر, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کر دیتا ہے بعض اوقات کسی فاجر شخص سے. ہم سب دشمن ہیں کمال کا ترک, لیکن اس کا ایک احسان ہے, اگر وہ جو کام اس نے کیے نہ کرتا ترکی ختم ہو جاتا. اس نے ترکی کو بچانے کے لیے اپنا رشتہ کس سے کاٹ دیا؟ عربی سے کاٹ دیا, پابندی لگا دی آزاد پر اور ترک نیشنلزم پر اس نے زور دیا, فاجر آدمی تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کے اقدامات سے کیا فائدہ ہوا؟ ترکی بچ گیا, ورنہ ترکی پر بھی یورپ قبضہ کر لیتا. اور آج ترکی میں اسلامی تحریک بڑی زوردار ہے اور اس میں حکومت میں بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر بڑی سخت قسم کی پابندیاں ہیں دستوری, لیکن یہ ہے کہ ترکی کے اندر تو اسلامی جذبہ بھی کم نہیں ہے. اور آج وہاں پر پھر مولانا عثمانی صاحب, تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میں دورے پر گیا ترکی میں, مجھے ایک مدرسے میں لے گئے, وہاں 200 بچے تھے حافظ قرآن جن کی تقریب ہونی تھی اسناد کی. تو مجھ سے کہا کہ آپ ان بچوں سے قرآن سنیے, تو میں جس بچے کے پاس جاتا تو میں اس سے ایک آیت پڑھتا آگے سنا, اور وہ فر پر شروع ہو جاتا. تو میں کہتا ہوں کہ میں نے 20 بچوں کا ٹیسٹ لیا. میں نے کہا یہ وہی ترکی ہے کہ جہاں پر پابندی لگ گئی تھی کہ عربی میں اذان نہیں دے سکتے, عربی میں نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ وہی ترکی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام اللہ نے کرنا ہے, جتنا دباؤ گے جس چیز کو اتنے اچھے دور پہلے تھے. دوبارہ یہ ہے کہ لیکن ترکی بچ گیا کس کے اقدامات کی وجہ سے؟ ہمارا تصرف کی وجہ سے. بہرحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اتا ترک, ترکوں کا باپ, لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس فاجر آدمی کی وجہ سے بھی ایک کام تو ہو گیا, نماز نہیں ہو گیا. آپ سو رہے تھے اس وقت کرنے میں کہا کہ آج رات نہیں پڑیں گے. اس لیے میں بات اور کہتا ہوں تو میں نے بٹ صاحب بٹ صاحب اس لیے کہتا ہوں جی خورشید صاحب جی. اصل میں اس میں تو اختلاف ہے کہ پاکستان بچا کے نہیں بچا, اس لیے کہ ایک ہوتا ہے سلو پوائزن دینا اور ایک ہوتا ہے ایک دمی حملہ کر دینا. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب اگر یہ کام نہ کرتے نا تو پاکستان کے اوپر وہ حملہ کرنے کی ضرورت کرتے ہیں. اگر ہم واقعی جرت کا مظاہرہ کرتے, پیچھے افغانستان کا ہمارا پورا سپورٹر ساتھ چین ہے جو کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس خطے میں اس کا جو ایک ہی ملک ہے دوست اس کو تباہی آ جائے. اگر پاکستان اپنے میزائل فٹ کر دیتا اسرائیل اور چین کی طرف کو ضرورت نہ کرتے ہوئے تو پاکستان کو تو انہوں نے بہت ساری لالچیں دینی تھی آپ نے
بولے باؤ کی کتاب آ گئی ان کو پتا تو نہیں مانے گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے پیکج تیار کر رکھے تھے نہیں مانے گا تو یہ آفر دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے لیکن جب بش نے ایک ہی دھمکی دی اور وہ ڈھیلا ہو گیا تو ہم دیر تک کہتے لگاتے رہے کہ ہم نے کئی دن لیے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا کیا آفر دے دیے اور یہ ایک منٹ میں کام ہو گیا بات یہ اتنا مزدل نکلا کہ اس نے سارے مقابلے بولے بولے گرا سکتے ہیں